بسم الله الرحمن الرحيم.
خرم مراد مرحوم عالم اسلام کے معروف دانشور اور تحریک اسلامی کے ایک ممتاز رہنما تھے. وہ 1932 میں وسط ہند کی مسلم ریاست بھوپال میں پیدا ہوئے. 1953 میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ میں بی ای اور 1958 میں یونیورسٹی آف مینیسوٹا امریکہ سے ایم ایس کی ڈگریاں انتہائی اعلی اعزاز کے ساتھ حاصل کی. وہ ملک کے ایک ممتاز انجینئر تھے اور مشہور مشاورتی فرم ایسوسیٹڈ کنسلٹنگ انجینئرز کے ساتھ چیف انجینئر اور ڈائریکٹر کے مناصب پر ڈھاکہ، ایران اور سعودی عرب میں کام کرتے رہے. انہوں نے مشرقی پاکستان میں آب و برق کے بڑے بڑے منصوبوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کی تعمیر نو میں حصہ لیا. 1955 سے 1957 تک وہ این ای ڈی انجینئرنگ کالج میں لیکچرر بھی رہے. تحریک اسلامی کے ساتھ ان کی وابستگی اوائل حیات ہی سے تھی. آخری برسوں میں وہ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر رہے. اس سے قبل وہ 1951 سے 1952 تک اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ، 1963 سے 1970 تک جماعت اسلامی ڈھاکہ کے امیر اور 1987 سے 1989 تک جماعت اسلامی لاہور کے امیر رہے. 1963 میں وہ مرکزی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے. ریاض سے انگلستان منتقل ہونے کے بعد 1976 سے 1987 کے دوران وہ مشہور عالم علمی و دعوتی ادارے اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر کام کرتے رہے. ان کی رہنمائی میں انگلستان اور یورپ میں دعوت اسلامی، نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور علمی ریسرچ کے کئی منصوبوں کے علاوہ 100 سے زائد کتابوں کی اشاعت کا کام ہوا. ان کی اردو میں 15 اور انگریزی میں 20 چھوٹی بڑی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. وہ انگلستان سے شائع ہونے والے سہ ماہی جریدے مسلم ورلڈ بک ریویو اور ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور کے ایڈیٹر بھی رہے. انہوں نے 19 دسمبر 1996 کو برطانیہ میں لیسٹر کے مقام پر وفات پائی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. گارڈن ٹاؤن لاہور کی مسجد بلال میں خرم مراد رحمہ اللہ جمعے کی نماز پڑھاتے اور خطبہ دیتے تھے. ان کا یہ معمول کئی برس تک جاری رہا. خطبے سے قبل 40 منٹ کا خطاب ہوتا جس میں وہ حاضرین کی تربیت اور تزکیے کے لیے محنت سے تیاری کر کے متعین موضوعات پر درس دیا کرتے تھے. اس طرح مرکزی خیال کے ساتھ مربوط کئی سلسلے تکمیل کو پہنچے. ان میں سے ایک والشمس وضحاها سے قل اعوذ برب الناس تک آخری پارے کی 24 سورتوں کا درس تھا، جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا گیا تھا. یہ سورتیں ہم اور آپ عموماً نماز میں پڑھتے اور سنتے ہیں. ان کے مطالب کا ذہن نشین ہونا تذکیر کے لیے نہایت مؤثر ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
سورہ فاتحہ پر چار درس دیے گئے، اس کیسٹ میں آپ پہلے دو درس سنیں گے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو سب سے آگے اور نمایاں رکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا مقام خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے نمایاں اور سب سے اہم سورت ہے۔ الفاتحہ کے معنی کھولنے والی سورت کے ہیں، وہ دوسرے الفاظ میں یہ قرآن مجید کا دیباچہ یا مقدمہ ہے، اور انسانی کتابوں میں دیباچے اور مقدمے میں کتاب لکھنے والا ان تمام مضامین کا مدعا اور مقصد جمع کر دیتا ہے جو کتاب کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کی حیثیت بھی یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کے سارے مضامین اور پورے قرآن مجید کی دلیل اور اس کی کنجی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی اہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جو ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق الفاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جس کے قائل ہیں وہ اگر امام زور سے بھی پڑھ رہا ہو تو وہ ہر رکعت میں اس کے بعد سورہ الفاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، حنفی اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن دوسرے مسلک والے اس کے قائل ہیں۔ مختصر صورت ہے، جو لوگ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسی سورت کی پہلی آیت سمجھتے ہیں وہ اس کی سات آیتیں شمار کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی ترتیب بظاہر سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ لمبی سورتیں پہلے رکھی گئی ہیں اور چھوٹی سورتیں بعد میں رکھی گئی ہیں، لیکن سورہ الفاتحہ بھی بڑی چھوٹی سی سورت ہے جو سورہ البقرہ جیسی لمبی سورت سے بھی پہلے رکھ دی گئی۔ یہ خود بھی ایک اس بات کی دلیل ہے کہ سورتوں کی ترتیب ان کے سائز کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ ان کے مضامین کے لحاظ سے۔ جو سورت یا قرآن مجید کے سارے مضامین کی جامع ہے اس کو سب سے پہلے رکھا گیا تاکہ اس کو پڑھتے ہی سے معلوم ہو جائے کہ سارا قرآن مجید کس چیز کے بارے میں۔ قرآن مجید میں جائے کہ سبم مثانی، سات آیتوں کا مجموعہ کہ جو بار بار پڑھا جاتا ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کی تعبیر مختلف بھی کی ہے لیکن صحیح احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اس کو قرآن عظیم کہا گیا ہے، پڑھنے والی ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ اور احادیث میں بھی حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھی، سب سے عظیم سورت جو ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ جو نام کے اس کے صحابہ کے دور میں بھی اس کا ایک ہی نام نہیں تھا الفاتحہ، بلکہ اور کئی نام اس کے رکھے گئے، اس کی اہمیت اور اس کے مضامین کی مناسبت سے، اور وہ بھی اس سورت کی اہمیت اور اس کے مقام کو نام واضح کرتے ہیں۔ ناموں کا کوئی شمار نہیں ہے، جو کہ مختلف روایات میں آتے ہیں. اس کو اساس القرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کی بنیاد. اس کو ام القرآن کہا گیا ہے. ام کا لفظ عربی زبان میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے گرد سب لوگ جمع ہو جائیں. جھنڈے کو ام کہا جاتا ہے، مکے کو ام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ام القرآن سے کہ ساری بستی کے لوگ، بستیوں کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں. اور کسی چیز کی جڑ اور اصل، اس لیے کہ ماں کے ہی پیٹ سے ساری اولاد نکلتی ہے. اس لحاظ سے الفاتحہ وہ ہے جس سے کہ سارے مضامین قرآن مجید کی تعلیمات اسی سے نکلتی ہیں. الکافیہ بھی کہا گیا ہے، جو کافی ہے. اگر یہی آدمی کو یاد ہو اور اسی کو پڑھتا رہے اور اسی کو سمجھ لے تو یہ دین کے جو بنیادیں ہیں، اس کی بنیادی تعلیمات ہیں، قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے لیے کافی ہے. اس کا ایک نام شفا بھی ہے. یہ شفا اس لیے ہے کہ اس میں قرآن مجید کے مضامین کو جمع کر دیا گیا ہے، اس کی روح کے لیے، اخلاق کے لیے شفا ہے. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی امراض کے لیے بھی یہ صورت شفا ہے. چنانچہ صحیح حدیث میں کسی کو لگا بچھو نے کاٹ لیا تھا، صحابہ کے پاس لوگ آئے کہ آپ اس کا کریں علاج. کچھ ان کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے سورہ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیا اور وہ اچھا ہو گیا. اور حضور کو آ کر بتایا تو آپ نے اس کی تائید فرمائی. تو شفا یہ دراصل تو روح اور قلب اور زندگی کے لیے شفا ہے، لیکن صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امراض کے لیے بھی شفا اس کے اندر موجود ہے. تو پھر کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جڑ ہے، بنیاد ہے، خلاصہ ہے اس کی ساری تعلیمات کا. سات آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ہر آیت میں چار چار پانچ پانچ الفاظ ہیں. لیکن سارا قرآن مجید اللہ اور بندے کے درمیان صحیح تعلق قائم کرنے کے لیے آئے. بندے کو اس کے رب سے اور اس کے پیدا کرنے والے سے جوڑنے کے لیے آیا. بندے کو اس کے رب کی معرفت اور اس کی پہچان اور اس سے شناسائی پیدا کرنے کے لیے پورا قرآن مجید آیا. اس صورت میں اللہ تعالی کی معرفت پوری کی پوری موجود ہے. پھر اس کی تفصیل، جس طرح جڑ سے شاخیں نکلتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، بہت ساری چیزیں درآمد ہوں گی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنیادی معرفت ہے، پہچان ہے بندے کو ہونا چاہیے، وہ اس کے اندر موجود ہے. اللہ کا جو بندے سے تعلق ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں تو انسان کچھ نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، یہ کہ صرف وہ ایک ہی خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، اس کی طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور آدمی جب کسی کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، کسی کی تعریف کرتا ہے، بیان کرتا ہے، کسی چیز سے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس سے وہ چیزوں کو پہچانتا ہے، تو کس سے مقابلہ کرے؟ لم یکن لہ کفواً احد، کوئی اس کی طرح کا ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ ہی شے، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. وہ تو احد ہے، بس اکیلا ہے، اس جیسا بس ایک ہی ہے، اس جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اس سے آدمی موازنہ کر کے سمجھ لے کہ بھئی یہ ویسا ہے. تو کیونکہ لیکن وہ اس کائنات میں انسان کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے، ہر چیز میں جو اس کا جلوہ ہے، جس سے کہ آدمی پہچان سکتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے، وہ اس صورت کے اندر اس کا خلاصہ جمع کر دیا گیا. پھر بندے کا تعلق اس سے کیا ہونا چاہیے، وہ بھی اس صورت کے اندر سمیٹ کے ایک ہی آیت کے اندر چار الفاظ میں وہ پورا تعلق بیان کر دیا گیا ہے، جس کے لیے تو قرآن مجید نے بڑی تفصیل بعد میں اختیار کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تعلق ایک عہد کی صورت میں بھی ہے. اللہ کی حمد اور ثنا، اس کی رحمت کا ذکر، اس کے عدل کا اعتراف، اور پھر اس کے بعد اس کی ہی بندگی اور اسی پر بھروسہ اور اعتماد. تو بندے کا اور رب کا تعلق، رب اور بندے کا تعلق، اور بندے اور رب کا تعلق، سب اس کے اندر جمع ہو گئے. آگے بندگی کی تفصیل ہے اور توحید کی تفصیل ہے، لیکن یہ اس کے اندر چار الفاظ کے اندر سمیٹ کر پوری بات بیان کر دی. اور پھر جو انسان کی سب سے بڑی پیاس ہے، زندگی کا راستہ کیا ہو، کیسے چلے زندگی، کیسے بسر کرے زندگی، اس کی رہنمائی بھی، کی جو رہنمائی بھی ہے، اور یہ درخواست اور یہ چیز زندگی کی سب سے بڑی طلب اور سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے اور ہے، اس کا بھی اظہار اس صورت میں. سب سے بڑی چیز آدمی کو کیا مطلوب ہونا چاہیے، اس کی پیاس ہونا چاہیے، اس کی پکار ہونا چاہیے، جس کو آدمی مانگے وہ کیا چاہیے، وہ زندگی کے لیے ہدایت. اور پھر ہدایت کا پورا راستہ بھی کوئی بہت لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں بیان کیا گیا، جس طرح ایک ماڈل کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، اشارہ کر دیا گیا ان لوگوں کا راستہ. اور اس کے اندر سب اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انعامات اپنے بندوں پر فرمائے، اس کی بعد میں قرآن تفصیل بیان کی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، ان کا اللہ نے انعامات، یہ ہیں انعم تعلیم جن پر تو نے انعام کی، ان کا راستہ. اور وہ بھی تفصیل نہیں بیان کی بلکہ تاریخ اور پورا اسوہ، یعنی اتنا مختصر جامع بیان ممکن نہیں ہے، کسی کتاب میں کسی قوم کے پاس ایسی دعا نہیں ہے اور ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ جو سورہ الفاتحہ کے اندر موجود ہے. اور اس کی تفصیل کیا نہیں چاہیے وہ بھی بیان کر دیا ہے، کیا نہیں بننا چاہیے وہ بھی بیان کر دیا. تو اس طریقے سے جو مغضوب ہوئے ان کی کیا صفات ہیں قرآن مجید بیان کرتا ہے، بات کیا غضب نازل ہوا، کیوں ہوا، سب چیزوں کا ذکر بعد میں ہے، لیکن اللہ کا غضب اور اس کی راہ سے بھٹک جانا، اس سے بچنے کی دعا ہے تاکہ سیدھے راستے پر قائم رہے. تو یہ دراصل اس لیے اس سورت کے اندر کو پورے قرآن مجید کے مضامین کا دیباجہ، مقدمہ اور خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے. یہ وہ واحد سورت ہے جس کے اوپر یہ نہیں لکھا جاتا کہ مکی ہے یا مدنی، اس لیے کہ اس سے کوئی تعلق زمانے سے، کسی زمانے سے نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے مفسرین نے کہ یہ پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی، لیکن یہ قول اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایات کے مطابق پہلی وحی میں سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی 6 آیات نازل ہوئی. لیکن دونوں اقوال کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ منطبق کیا جائے تو یہ شاید پہلی مکمل سورت ہوگی. آیات کا ٹکڑا تو بہت سے نازل ہوئے، سورہ مدثر کی پہلی چند آیات نازل ہوئی، لیکن مکمل سورت یہ پہلی ہوگی نازل ہوئی، اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز نہیں ہو سکتی. اور ظاہر ہے کہ نماز تو شروع سے آ گئی، 5 وقت کی نماز تو 13 سال بعد آئی، 10 سال بعد آئی، لیکن یہ کہ رات کی نماز تو شروع سے پڑھتے تھے حضور، اور آپ کے ساتھی بھی پڑھتے تھے، اور نماز سورہ الفاتحہ کے ساتھ ہی ہوتی تھی. یہ سورت تو بالکل ابتدا ہی میں حضور کو تھمائی گئی ہوگی، آپ کے اوپر نازل کی گئی ہوگی اور آپ کی سپرد کی گئی ہوگی. یہ احتیاط آدمی کر سکتا ہے، ورنہ کوئی اس کے بارے میں روایت اور موجود نہیں ہے. اس کا زمانہ کیا ہے؟ اس کا کوئی زمانہ اس کے مضامین سے نہیں ظاہر ہوتا، اور صورتوں کا زمانہ ان کے مضامین سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ تو ہر زمانے کے لیے یکساں طور پر. تو یہ ہے اس صورت کا کی اہمیت، جس کی وجہ سے اس کو قرآن مجید میں سب سے پہلے رکھا گیا اور اس کو یاد کرنا ہر ایک کے لیے ضروری قرار دیا گیا، اور اس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری قرار دیا گیا، تاکہ جو سبق دین کا ہے وہ آسانی سے یاد ہو جائے اور آدمی اس کو بار بار دہرائے اور دل پر نقش ہو جائے اور سمجھ کر دہرائے. پھر اس کے جو انداز ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے انداز کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ جس طرح عقیدے کا بیان آدمی ایک رسمی جملوں کے اندر کرتا ہے، یہ دراصل عقیدے کا اظہار اس طرح ہے جیسے دل کی ایک پکار کی صورت ہے، صدا ہے جو آدمی کے اندر سے اٹھتی ہے، پکار اٹھتی ہے، اس میں پورے عقیدے اور دین کا بیان ہو جاتا ہے اور پھر وہ دل کی گہرائیوں سے جڑ جاتا ہے. مانگتا آدمی وہ چیز ہے جس کی اس کو طلب ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، جس کو وہ قیمتی سمجھتا ہے، اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، اس کے لیے وہ ہاتھ چلاتا ہے، اور جس کو مانگتا ہے پھر وہ دل سے مانگتا ہے. ایک آدمی رٹے رٹائے الفاظ دہرا رہا ہو، لیکن جو مانگتا ہے پھر وہ دل سے مانگتا ہے، جو اتنا قیمتی سمجھتا ہے، جس سے سمجھتا ہے زیادہ سے زیادہ کام نکلے گا، اتنا ہی وہ دل کی گہرائیوں سے مانگتا ہے. تو اس کو دل سے جوڑنے کے لیے، تاکہ دل سے اٹھنے والی صدا ہو، وہ جس چیز کو آدمی بار بار مانگتا رہے تو وہ خود بھی اس کی پیاس بن جاتی ہے. تو یہ پیاس کا اظہار بھی ہے، اور ہدایت کی طلب کو روح اور زندگی کی سب سے بڑی پیاس بنانے کا نسخہ بھی اسی صورت کو بار بار پڑھنا ہے. اسی لیے اس کو اتنی تکرار کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت کی. صورت کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین. حمد کے معنی تعریف کے بھی ہیں اور حمد کے معنی شکر کے بھی ہیں، اور کوئی اور لفظ عربی زبان میں کسی اور زبان میں ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر یہ دونوں معنی جمع ہو گئے. تعریف، اچھی تعریف، خوبصورت تعریف اچھائیوں کے لیے ہوتی ہے، اور شکر آدمی ادا کرتا ہے نعمتوں کی. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کے لیے وہ تعریف کا مستحق ہے. اور ال کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں انگریزی میں دی کی طرح ہے، یہ بھی عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جو ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لے. تو ساری تعریف اور سارا شکر جو ہے وہ اللہ کی. یہاں سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں سے سورت شروع ہوتی ہے. اور یہ دو الفاظ ایسے ہیں جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اگر سورہ الفاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور جامع ہے، تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ پورے سورہ الفاتحہ، پورے سورہ دین کا، پورے دین کا خلاصہ جو ہے یہی دو الفاظ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر جگہ عموماً کفر کے مقابلے پہ شکر کا لفظ رکھا ہے، کفر کے مقابلے پہ ایمان کا لفظ بھی رکھا ہے، لیکن کفر کے مقابلے میں شکر کا لفظ رکھا ہے. کہ اصل تو دین جو ہے وہ شکر گزاری کا راستہ ہے، جو اللہ کے انعامات کو پہچان لے اور اس کا دل اس کے لیے لبریز ہو جائے شکر سے، اور جو شکر کا راستہ، شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے، اس نے دین کا راستہ پایا. تو یہ دراصل الحمدللہ ساری تعریفیں، سارا شکر اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے ہے. یہ دراصل اس لحاظ سے اللہ اور بندے کے تعلق کا پورا خلاصہ اسی کے اندر. اگر آدمی اس کو پہچان لے کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے دنیا میں، جو کچھ کسی کو مل رہا ہے، کسی کو ملا ہے دنیا میں، جو بھی رحمت کے اور انعامات کے جلوے پائے جاتے ہیں، ان کی نسبت اللہ کے علاوہ اور کسی کی طرف نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، ہر چیز اسی سے ملے. اس کے بعد تو توحید میں اور کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی اگر آپ غور کریں، اس لیے کہ اور تو پھر سب تفصیل آئے گی، سارے اختیار بھی اسی کا ہوگا، دے تو وہی سب سے پاس اختیار ہو، ملکیت بھی ہر چیز اس کی ہوگی، جتنے دی ہے اسی کی ملکیت ہوگی، کسی دوسرے کی ملکیت تو نہیں ہو سکتی. اللہ ما فی السماوات ما فی الارض، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے آسمان و زمین کے اندر، اختیار بھی ہر جگہ اسی کا ہے اور کوئی چیز اس کے باہر نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ جو دو الفاظ ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، یہ جو کلمہ ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے. اور اس کے بعد ساتھ اگر سبحان اللہ بھی ملا دیا جائے, سبحان اللہ اور الحمدللہ, سبحان اللہ کے معنی ہے کہ ہم جتنا بھی اقرار کریں اللہ کی نعمتوں کا, جو بھی تعریف کریں اپنی زبان میں اور جتنا بھی اس کے بارے میں بیان کریں, وہ اس سے بالا ہے, کوئی چیز کافی نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے. اس کو حضور یوں فرمایا کرتے تھے کہ انت اسنے تا کما اللہ نفس کا, تو بس ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی ہے, یہ تو کر سکتا ہے, کسی بندے کے بس میں نہیں ہے. ہمارے الفاظ, ہماری زبان ٹوٹی پوٹی, ہمارے تصورات, ہمارے نقشے, وہ تو بالکل ناکافی ہیں اس ہستی کی تعریف کرنے کے لیے. اس کی طرح کی کوئی ہستی نہیں ہے, ہم نے نہ دیکھی نہ سنی, جس کو دیکھا ہو اس سے مقابلہ کر کے آدمی دوسرے کی تعریف کرتا ہے. یہ اس طرح کی طرح میٹھا ہے, یہ ویسا خوبصورت ہے, یوں ہی الفاظ سے ہم تعریف کرتے ہیں. اللہ کسی اور کی طرح تو ہے ہی نہیں کہ اس کی تعریف مکمل ہو سکے. وہ تو بالکل اعلیٰ اور بلند ہے, ہر قسم کی تعریف ہے. اسے سبحان اللہ والحمدللہ تملان ما بین السماء والارض, کہ سبحان اللہ الحمدللہ تو آسمان زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بھر دیتے ہیں. الحمدللہ اگر آدمی اللہ کا شکر اختیار کرے تو شکر پر چلے, تو یہ جو ہے پوری میزان کو بھرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ اس میں دین کا ساری تعلیم اسی کے اندر آ جائے. اسی چیز کو بس آدمی اگر پہچان لے اور جان لے اور اس پابند رہے اور اس کو یاد رکھے تو سارے دین کی, قرآن مجید کی بنیاد اور جڑ جو ہے وہ یہی چیز ہے. اس کی تفصیل جیسا آپ دیکھیں گے بعد میں قرآن مجید میں آتی جائے. جتنی بھی گمراہیاں ہیں اللہ کے بارے میں, ان سب کا رد جو ہے وہ انہی دو جملوں کے اندر ہو جاتا ہے. ویسے تو اور بہت سارے بیانات آئیں گے قرآن میں, بہت سارے فلسفے آدمی چھانٹ سکتا ہے, لیکن جب کسی اور کے لیے کسی اچھائی کی نعمت کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے سوائے اللہ کے, تو کسی کے آگے سر جھکانا, کسی سے نفع نقصان کی امید باندھنا, ہر قسم کا شرک جو ہے وہ اس کی جڑ جو ہے وہ اس سے کٹ جائے. اور جتنے جدید شرک ہیں, پرانے شرک تو اب پرانے ہو چکے ہیں نا. جب آدمی پتھروں کو, دیوتاؤں کو, اگرچہ وہ بھی پایا جاتا ہے, درختوں کو, سورج, جہاں کوئی چیز دیکھتا کہ خوف کی ہے, تعریف کی ہے, گائے نے دودھ دیا تو اس کو معبود بنا لیا, اور آسمان سے سورج نے گرمی پہنچائی تو اس کو معبود بنا لیا, اور بجلی کی کڑک سے تباہی مچی تو اس کو معبود بنا لیا. تو یہ تو آدمی جہاں سے نفع نقصان دیکھتا ہے وہ کرتا رہا, اس کو معبود بناتا رہا. لیکن یہ چیز کہ آدمی تو کہیں سے بھی نہیں پیدا ہوا, اتفاق سے پیدا ہو گئے, چانس کا لفظ جدید فلسفے میں استعمال ہوتا ہے کہ چانس اتفاق سے پیدا ہو گیا. دنیا جو ہے وہ اس پر تو آدمی ایمان لانے کو تیار ہے کہ ایک سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں جا کر ایک دھماکہ ہوا, اور چند سیکنڈ میں جب کچھ نہیں تھا, وقت کا بھی تصور نہیں تھا, ساری دنیا بن گئی, اس پر وہ ایمان لا سکتا ہے اندھی بحری قوتوں کے اوپر. لیکن کوئی سمیع اور بصیر ہستی جو اللہ کے نام سے ظاہر ہے, وہ سمجھتا ہے اس سے نہیں کچھ پیدا ہو, یہ سب کچھ جو ہے وہ زیرو سے صفر سے برآمد ہو گیا. پھر وہ اور چیزوں کو نسبت کرتا ہے, اپنی سائنس کو, ٹیکنالوجی کو, اور انسان کی عقل کو, اور نسل کو, اور رنگ کو, اور ملک کو, یہ سب جدید جو خدا ہیں, تہذیب کو اور تمدن کو, ان سب کی جڑ بھی الحمدللہ اس سے کوئی بھی نہیں مستحق ہے. سائنس بھی نہیں ہے, ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے, وہ دوائیں بھی نہیں ہیں کہ جو آدمی کو علاج کرتی ہیں, وہ بھی تعریف کے مستحق نہیں ہے. وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے جو بڑا ماہر سرجن سمجھا جاتا ہے, وہ بھی نہیں ہے مستحق. اس لیے کہ ساری تعریف اور سارے شکر کے مستحق صرف اللہ کی ذات, الحمدللہ ساری تعریف صرف اللہ کی. تو یہ دو جس طرح میں نے کہا کہ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس سے تو میزان بھر جاتی ہے. اور یہی سورہ الفاتحہ کا, اگر سورہ الفاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے تو الحمدللہ جو ہے وہ پورے دین کا, پوری سورہ الفاتحہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی کتاب کا آغاز کیا, اور اسی لیے اس نے جگہ جگہ اس بات کو دہرایا بڑی کثرت کے ساتھ کہ ہم صرف اللہ کے لیے, ہم صرف الاولیٰ والآخرہ, اول بھی اس کے لیے ہے, آخر بھی اس کے لیے ہے, ہر چیز کے لیے اسی کے لیے ہے. یہاں تک کہ قیامت کے روز بھی جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, آخری بات جو ان کے وہ پکاریں گے, کہیں گے وہ یہ کہ ہم جو ہے ساری اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حمد کو اپنی یہ مقام دیا. حمد سے آغاز کرنے سے وہ سارے تصورات بھی ختم ہو جاتے ہیں جو اللہ کی گرد دہشت اور خوف کی بنیاد پر خدا کی گرد قائم. بڑا منتقم مزاج کوئی ہستی ہے جو بیٹھی ہے سزا دینے کے لیے اور بندوں پر اپنی کڑی چیزیں نافذ کرنے کے لیے. اس میں بڑی شیرینی ہے اور بڑی ٹھنڈک اور مٹھاس ہے کہ اللہ سے جو پہلے ہی تعارف ہے وہ تو ان چیزوں کی معرفت ہے جو عطا کر رہا ہے, جو بخش رہا ہے, دے رہا ہے, ہم کو بھی دے رہا ہے, ساری کائنات کو بھی دے رہا ہے. تو دراصل اللہ سے آدمی خدا سے خوف کا تصور تو رکھتا ہے اور محبت کرنے کا تصور کم ہوتا ہے, لیکن ہم جو ہے یہ تو دراصل محبت کی جڑ ہے. اس کی آدمی تعریف کرتا ہے پھر بالآخر اس سے محبت بھی, اور تعریف اگر اپنی ذات کے واسطے سے ہو تو میرے ساتھ یہ کیا اور میرے ساتھ یہ کیا اور میرے ساتھ یہ کیا, تو پھر تو آدمی محبت بھی کرتا ہے. تو دین کی بنیاد جو ہے وہ خوف اور دہشت نہیں ہے, بلکہ دین کی بنیاد جو ہے وہ شکر اور محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہی پورے قرآن مجید کا پیغام ہے شروع سے آخر تک, اگرچہ اس کے عذاب کا ذکر ہے اور اس کی جو قوموں کے ساتھ داروگیر ہے اس کا ذکر ہے, لیکن اس کو بھی اس نے ہم کے اس میں رکھا ہے. قیامت کے دن کو بھی کہا ہے, ابھی آئے گا آگے مالک یوم الدین, کہ کتب علی نفس رحمہ, اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے, لیجمعنکم الی یوم القیامہ, وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا. قیامت کے دن جمع کرنا بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے. کس طرح ہے یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس نے اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑا ہے. اپنے خوف اور خشیت کی نسبت بھی اس نے اپنی رحمت سے, من خشی الرحمان, عجیب دونوں الفاظ کا جوڑ ہے کہ جس نے بے انتہا رحم کرنے والے سے جو ڈرا, یہ نہیں کہ جو سزا دینے والے سے ڈرا, منتقم مزاج عزیز الانتقام سے ڈرا, قہار و جبار سے ڈرا, من خشی الرحمان, جو کہ رحمت کرنے والے سے ڈرا. تین چار جگہ قرآن مجید میں اس کو اسی انداز میں بیان فرمایا ہے. خشیت اور خوف کی جڑ بھی جو ہے وہ تو رحمت ہے اللہ کی, اس کا ذکر بھی اسی صورت میں آئے گا, اور اس کا بھی حمد ہے. اور جب اگر دین کی اور تعلیمات لی جائیں تو جب آدمی اللہ کے ساتھ یہ نسبت قائم کر لے حمد کی اور شکر کی, تو پھر انسانوں کے ساتھ بھی رحمت, محبت اور ہمدردی اس کا لازمی تقاضا ہے. جو خود اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے کہ سب چہرہ دیا ہوا ہے, وہ دوسرے کو مارے اور اس سے حق چھینے اور اس پر زیادتی کرے اور اس کو گالی دے اور اس کو برا بھلا کہے, یہ کیسے ممکن. جو قرآن مجید کی پر اخلاقی تعلیمات ہیں, قانونی تعلیمات ہیں پورے کے پورے, وہ سب بھی اسی کی بنیاد ہے, اللہ کے شکر کی بنیاد. تو جگہ جگہ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. فرمایا الحمدللہ, یہ ساری تعریفیں جو اللہ کے لیے, اللہ کے لفظ پہلے عرب میں استعمال ہوتا تھا اللہ کے لیے, اس ہستی کے لیے جو پیدا کرنے والی ہے, جو رزق دیتی ہے, جو بہت سارے خداؤں میں سب سے اونچا خدا ہے. یہ جو قرآن کے پہلے مخاطب سے ان کا تصور تھا. ہر زبان میں ایسی ہستی کے لیے لفظ پایا جاتا ہے, اور یہ صرف اللہ کی طرف جو نشانی دی, اس کے اندر کئی معنی لوگوں نے کیے. کہ اللہ کا لفظ کیسے بنا اس تفصیل میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے, لیکن دو تین معنی بڑے معنی خیز ہیں, بڑے ان کے اندر سے آدمی سیکھ سکتا ہے. ایک ایک اس کے معنی وہ ہیں جس کے بارے میں آدمی حیرت میں ہو, یعنی اللہ کی عظمت اور اس کی رحمت اور اس کی تعریف جتنا بھی آدمی کرتا جائے وہ ختم نہیں ہوگی, سوائے اپنے عاجز ہو جائے آدمی, تھک جائے اور حیرت تحیر کے اندر مبتلا ہو جائے, اور تو اس کے بارے میں یہ بھی اس کی ذات تو خیر بالکل ہی ماورہ ہے آدمی کے الفاظ اور تصورات سے. اس کے جو فعل ہے, اس کی جو عمل ہے ہمارے ساتھ, جو وہ ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے, اس کا بھی آدمی جس ایک چیز کو بھی لے کے سوچنا شروع کر دے تو عقل جو ہے حیرت میں آ جاتی ہے. جس چیز کے بارے میں آدمی جسم کے اندر چاول کے دانے کے برابر چیزیں موجود ہیں, تو ایک چیز کام کرنا چھوڑ دے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے گلینڈ میں. تو جس چیز کے بارے میں آدمی غور کرے اس کی نعمتیں ان کے لیے تعریف کرتا ہے, سوائے حیرت کے اور درماندگی اور عشق کے کچھ اس کا حاصل نہیں. پھر اردو میں الفاظ استعمال ہو, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے والہانہ شیخ, والہانہ تعلق، یعنی بالکل دل سے عشق اور محبت کا تعلق، یہ بھی ہے روح ہے، جڑ ہے لفظ الہ. اللہ کا لفظ تھا، میں نے کہا کہ قرآن مجید کسی ایسی ہستی سے تعارف نہیں کرا رہا، معرفت نہیں دے رہا جو آدمی کے لیے انوکھی اجنبی ہو. تو قرآن مجید کا تو کہنا ہی ہے کہ یہ تو آدمی کی فطرت میں اللہ کی خدا پرستی موجود ہے، ازل سے موجود ہے. اس نے بہت سے خدا بنائے ہوں، ایک خدا بنایا ہوں، لیکن ازل سے ہمیشہ سے خدا پرستی جو ہے وہ اس کی طبیعت فطرت کے اندر موجود ہے. عدل کی تلاش، جزا و سزا کے اوپر یقین، اچھے کام ہونا برے کام ہونا، یہ کیا اچھے ہیں کیا برے ہیں اس پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو وہ تصورات ہیں کہ جو بالکل شروع سے چلے، یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے، اچھے کام کی کا بدلہ ملنا چاہیے، برے کام کا بھی سزا ملنا چاہیے. اور کوئی ناریدہ ہستی ہے، خواہ آدمی آسمان کی طرف انگلی اٹھائے یا کچھ اور کرے، لیکن یہ کہ بھائی کوئی بڑی نادیدہ طاقت ہے اس کی پرستش آدمی کی فطرت کے اندر رکھی ہو. تو قرآن مجید تو دراصل بھولا ہوا سبق یاد دلانے کو آیا ہے، اس لیے قرآن مجید نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تو بالکل انوکھی اجنبی نئی چیز لا کے تمہارے سامنے نہیں رکھی، بلکہ وہی اللہ ہے جو کفار قریشی مانتے تھے، یہود بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں، وہ ہر قوم مانتی ہے، ہر قبیلہ مانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ اس کے علاوہ اور کوئی مستحق نہیں ہے تعریف کا، کسی نے کچھ دیا نہیں ہے، کسی سے کچھ ملا نہیں ہے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو، خاص طور پر اپنے مخاطبین کو، اسی خدا تک پہنچا دیا کہ جو ان کے پاس موجود تھا، جس کو وہ مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بہت سی گندگیاں اور شرک ملا رکھی. اور ہر زمانے میں، جیسا میں نے کہا، کسی زمانے میں کوئی بھی جو بھی اس مقام پہ آ جائے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ دینے والا ہے اپنے طور پہ، وہ خدا ہے. آدمی کو خدا کہے یا نہ کہے، اس کی پرستش کرے یا نہ کرے، اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو یا نہ ہو، اس کے آگے سجدہ کرے یا نہ کرے، لیکن یہ خدا ہے، وہ خدا بن جاتا ہے. آدمی اپنے نفس کے بارے میں سمجھ لے کہ اس کا کہنا ماننا ہے، یہ تو میرا نفس ہے، میری عقل ہے، تو وہ خدا بن گئی ہوں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. پتھر کے بارے میں، جانور کے بارے میں، درخت کے بارے میں، کسی تصور کے بارے میں سمجھ لے، قوم کو بنا لے. علماء اور پیروں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا عیسائی یہودیوں کا کہ ان کو بھی خدا بنا لیا. تو کسی کی طرف بھی نسبت کرنا کہ اس سے خدا سے آزاد ہو کے کچھ مل سکتا ہے، اس کے ماورا، وہ خدا ہے. اور قرآن مجید نے الحمدللہ کہہ کر اس سب شرک کی بھی جڑ کاٹ دی. جیسا میں نے کہا کر سورہ الفاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، تو الحمدللہ جو ہے یہ سورہ الفاتحہ کا، سورہ دین کا خلاصہ ہے. جس شخص نے اللہ سے اپنے اس تعلق کو پہچان لیا، آنکھ دیکھ رہی ہے اس کے لیے شکر اس کا ہے، کان سن رہے ہیں اس کے لیے شکر اس کا ہے، عقل کام کر رہی ہے اس کے لیے شکر اس کا ہے، دولت مل رہی ہے اس کے لیے شکر اس کا ہے، رشتے قائم ہیں اس کے لیے شکر، سب سیاق میں قرآن مجید میں اللہ کے شکر کا، کی نعمت کا ذکر ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا شروع کرو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو نہیں گن سکتے. اور ان میں سے ہر نعمت کے لیے وہی شکر کا مستحق ہے، اسی لیے وہی پرستش کا مستحق ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے کہ آدمی اس سے نفع اور نقصان کی امید باندھے. یہ حصہ ذرا بعد میں آئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تین صفات ہیں، ایک اس کی ربوبیت ہے، ایک اس کی رحمت ہے، اور ایک اس کا عدل ہے، جس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس کا آغاز ہے، اس کے سارے مضامین کا خلاصہ ہے، اور ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو دہرانا کا حکم ہے، تاکہ قرآن مجید کی، دین کی ساری بنیادی تعلیمات یہ تازہ ہوتی رہیں اور دل و دماغ پر نقش رہیں. اس کے شروع کا کلمہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اور شکر صرف اللہ کے لیے ہیں، یہ خود سورہ الفاتحہ کا خلاصہ ہے. اس لیے کہ قرآن مجید اسی بات کی دعوت
اور تعلیم کے لیے آیا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ ہے وہ تعریف اور شکر کا مستحق ہے، اس لیے کہ یہاں پر ہر طرف اللہ کی انہی صفات کا جلوہ ہے جو اس کی تعریف اور صفت کو ظاہر کرتی ہے. اور اللہ کا لفظ ایک ایسا جامع لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کا حامل ہے، اور اس ہستی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جس سے تعلق جوڑنے کے لیے قرآن مجید آیا ہے، اس کی طلب اور پیاس آدمی کی فطرت میں موجود ہے. اللہ ہی کا لفظ سب سے زیادہ موضوع لفظ ہے، اور اب یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی چار صفات کا ذکر فرمایا. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اس کے چار اسماء حسنی ہیں، اس کی چار صفات. ایک یہ کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، دوسرے یہ کہ وہ رحمان ہے، تیسرے یہ کہ وہ رحیم ہے، اور چوتھے یہ کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے. رحمان اور رحیم ایک ہی صفت کے دو پہلو ہیں، رحمت کی صفت کے. اس لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دراصل اس میں تین صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. ایک اس کی ربوبیت ہے، ایک اس کی رحمت ہے، اور ایک اس کا انصاف عدل ہے. ان تین صفات کو اس نے بالکل بنیادی صفات کے طور پر یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور انہی کے اوپر ساری کائنات قائم ہے. ساری صفات جو ہیں وہ اسی کا، انہی صفات کا جلوہ ہیں، اور اس لیے اس نے ان تین صفات کو جو کہ جامع صفات ہیں بالکل شروع میں ذکر فرما دیا. ان صفات کی جو ترتیب ہے وہ بھی بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس ترتیب کے اندر بھی ایک ربط ہے، اور وہ ربط ان کی اہمیت کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ انسان کے مشاہدے اور تعلق کے لحاظ سے. سب سے پہلے جس چیز کو آدمی جانتا ہے اور پہچانتا ہے وہ اللہ کی پرورش، رب کے معنی پالنے والا، بالکل بنیادی معنی پالنے والا. اس کے اور بھی معنی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن بالکل بنیادی معنی پالنے والا اور پرورش کرنے والا. اور جب انسان کوئی شعور بھی نہیں رکھتا اور جانتا اور پہچانتا بھی نہیں ہے اللہ کو، اس پر جو سب سے پہلی چیز کے تجربے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رزق کا سامان اسی سینے کے اندر موجود ہے جس سینے سے وہ چمٹا ہوا ہو. ابھی اس کو احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لیکن اس کا پہلا تجربہ ہے اور پہلا مشاہدہ ہے کہ اس کو غذا کی ضرورت ہے، غذا موجود ہے. اس کو یہ نہیں آتا کہ ابھی نوالا کیسے بنائے اور کیسے کھائے، لیکن یہ تعلیم و تربیت اس کی طرف سے موجود ہے کہ اپنے غذا کیسے حاصل کرے. اگر غذا نہ مل رہی ہو تو کیسے مانگے، یہ بھی اس کی موجود ہے اس کی فطرت کے اندر. تو پیدا ہوتے ہی سے یہ جانتا ہے کس طرح توجہ اپنی طرف کھینچی جا سکتی ہے. یہ ساری چیزیں جو اس کی پرورش کے لیے ضروری ہیں وہ اس کا سب سے پہلا مشاہدہ ہوتا ہے. اور جیسے جیسے انسان زندگی میں آگے بڑھتا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کو اللہ کی ربوبیت سے سابقہ پیش آتا ہے، وہ اللہ کی ربوبیت کو دیکھتا ہے اور پاتا ہے. اس لیے انسان کے تجربے اور مشاہدہ، اس کے اندر یہ سب سے پہلا اس کا تجربہ مشاہدہ، اس لیے ذکر بھی قرآن مجید میں اس کا سب سے پہلے. کیونکہ اللہ کی معرفت کا کوئی ذریعہ اس کے علاوہ نہیں ہے. جتنا آدمی اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، ساری معرفت حاصل کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے اندر ہی یہ لفظ پوشیدہ ہے کہ وہ حیرت اور عاجزی اور درماندگی کے علاوہ کوئی آدمی کے پاس اللہ کو جاننے کا انتہا نہیں ہے. وہ بس ویسا ہی ہے جیسا وہ ہے، لیکن اپنے تجربے اور مشاہدے سے وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے. جتنا بھی پہچاننا اللہ نے اس کے لیے اس کو مکلف بنایا ہے، اس کو وسعت دی ہے. اور تجربے اور مشاہدے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اللہ کی پرورش اور اس کی ربوبیت. پھر اس سے آگے وہ بڑھتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں یہ اس کے سامنے آتی ہیں، ان سے اس کو سابقہ درپیش ہوتا ہے. اور رحمت بیچ میں اس لیے رکھی گئی ہے کہ ربوبیت بھی رحمت کا نتیجہ ہے اور عدل بھی رحمت کا نتیجہ ہے. وہ بیچ میں جس طرح مرکز ہوتا ہے تو دراصل تو اللہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ رحمت ہے. اور ربوبیت اگر ہے تو وہ بھی اس کی رحمت کا اظہار ہے. اور اگر قیامت کا دن ہے اور عدل ہے اور اعمال کی جزا اور سزا ہے تو یہ بھی اس کی رحمت کا ظہور ہے. تو اس لحاظ سے رحمت جو ہے وسط میں آئی، ادھر سے بھی سلسلہ جوڑ رہی ہے اور آگے کا بھی سلسلہ جوڑ رہی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی طرف انسان کو متوجہ کیا. انسان اعتراف کرتا ہے کہ جو تعریف ہے اور شکر ہے یہ سب سے پہلے تو مشاہدے میں اس کی ربوبیت. جیسا میں نے عرض کیا کہ ربوبیت کے معنی پالنے والے کی، پرورش کرنے والے کی. لیکن ماں جو منہ میں لقمہ رکھ دیتی ہے وہ دراصل ربوبیت کا ایک بہت ناقص مظاہرہ ہے. ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ پرورش کا انتظام ہو اور مسلسل انتظام ہو. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا اس کے بعد ختم ہو گیا، اس میں کہیں کوئی کمی، جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ موجود ہے. یہ دراصل ربوبیت ہے. اور اگر حالات بدلتے رہیں آدمی کے، انہی حالات کے لحاظ سے پرورش کا انتظام اور سامان بھی بدلتا رہے. اگر بچہ غذا ہضم نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دودھ کا انتظام ہو، جب غذا ہضم کر سکے تو اس کو روٹی ملے. اسی طریقے سے ہر چیز کی ربوبیت کا انتظام. العالمین کہا، عالم کا لفظ جو ہے اس کے معنی تو دنیا کے ہیں، اور یہ علم سے نکلا ہے. جس چیز کو آدمی جانتا ہو وہ عالم. اور عالم سے مطلب یہ دنیا ہی نہیں ہے جو ہمارے چاروں طرف پائی جاتی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ دل کی دنیا. اردو میں بھی دنیا کا لفظ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دل کی دنیا، سیاست کی دنیا، معیشت کی دنیا، پرندوں کی، جنگلوں کی دنیا. تو جنگ دنیایں تو ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ ایک دنیا ہے. پرندے جو اڑتے ہیں، امامن امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح کی گروہ اور امتیں ہیں. تو عالم سے مطلب دراصل وہ ساری چیزیں، خواب مادی ہوں، جسمانی ہوں، اخلاقی ہوں، مانوی ہوں، روح کی بھی دنیا ہے، اخلاق کی بھی دنیا ہے. سارے عالم، سارے، جس کا ترجمہ کوئی کسی اسی زبان میں ممکن نہیں، انگریزی میں بے شمار تجربے لوگوں نے کیے، سارے جہانوں کا رب ہے، اور بہت سارے اردو میں بھی کیے ہیں. لیکن یہ کہ دراصل اس کے معنی ہیں کہ جو کچھ بھی موجود ہے ان سب کا پالنے والا اور پرورش کرنے والا وہی ہے. ان کی جتنی ضروریات کے سامان ہیں وہ فراہم کرتا ہے اور وہ ان کو پہنچاتا ہے. پھر اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہر چیز کو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، ارتقاء کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ اس کو فراہم ہو. چنانچہ عربی لغت کے ماہر اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے جانا یہاں تک کہ وہ اپنی تکمیل کو پہنچ جائے. یہ چھوڑ نہیں دے کچھ دے کر، بلکہ اس کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے جانا یہاں تک کہ وہ اپنی تکمیل کو پہنچ جائے. کیونکہ انسان کی ساری ضروریات وہی پوری کر سکتا ہے، بلکہ سارے عالموں کی ضروریات وہی پوری کر سکتا ہے جس کے دست قدرت میں سارے عالم کی قوتیں. یہ کچھ ظاہر و صاف بات ہے کہ گیہوں کو آٹا بنا کر، روٹی بنا کر، نوالا بنا کر منہ تک پہنچانے کے لیے یہ کام وہی انجام دے سکتا ہے اس کے قبضے میں سورج بھی ہو، ہوائیں بھی ہوں، سمندر بھی ہو، زمین بھی ہو، بارش بھی ہو، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہونا چاہیے. سورج کی کرنیں ڈول بنا بنا کے پانی کو ہواؤں پر سوار کرتی ہیں، پھر ہوائیں وہ پانی لے کر جاتی ہیں، پھر وہ مختلف وجوہات سے پانی جو کہ بھاپ کی شکل میں ہوتا ہے وہ بوندے بن جاتا ہے، برف بن جاتا ہے، پھر وہ زمین پر گرتا ہے، تو برف کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر، سب پر اس کا قوت اور اس کی حکومت جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے. اسی لیے عربی زبان میں رب کا لفظ مالک اور آقا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. رب کے معنی آقا اور مالک بنیادی طور پہ نہیں ہیں. رب الدار کہتے ہیں جو گھر کا مالک، گھر کا سردار ہو، اس کا آقا ہو، اس کو کہتے ہیں رب الدار. تو رب العالمین کے معنی کہ سارے جہانوں کا آقا اور مالک وہی ہے. اس ایک پرورش کا کام تو آقا اور مالک ہی کر سکتا ہے، اور کوئی قوت دنیا کی ایسی نہیں ہے جو اس کی قوت سے باہر ہو، جس پر اس کی حکومت نہ ہو. ساری جگہ حکم بھی اسی کا چلتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے سب سے بڑھ کر اسی کو استعمال کیا ہے، جہاں بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. اس لیے کہ اس کے اندر خود اللہ کی حاکمیت، اس کی اولویت اور اس کی سارے جہانوں پر حکم جو چلنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور جو مالک اور آقا ہے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ آدمی اس کی اطاعت کرے، اس سے مدد مانگے، اس کے آگے سر جھکائے اور اس کی پرستش کرے. اس لحاظ سے پھر رب کے معنی مالک اور آقا اور سردار، دنیا کا پورا، جہانوں کا آقا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. قرآن مجید نے یہاں پر تو صرف اشارہ کیا ہے رب العالمین. ذرا تھوڑی دور آگے چل کے سورہ البقرہ کے شروع میں کہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لکم، جس نے کہ آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا، زمین کو تمہارے بسنے کی جگہ بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اس پانی سے زمین سے رزق اگایا، اس رب کی بات. یہ اب رب کی تو مزید پورا قرآن اسی کی تشریح سے بھرا ہوا ہے. اس کی ربوبیت جس طرح ہر چیز میں موجود ہے، اس کی تو کوئی احاطہ ہو نہیں سکتا. اسے پورا قرآن مجید جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہ ربوبیت اس کی ہر جگہ ہر طرح موجود ہے. پھر وہ یہی نہیں کرتا کہ سامان اس نے فراہم کر دیا ہے، بلکہ اس نے اس سامان کو پہنچانے کا بھی پورا انتظام کیا. ابھی میں نے پانی کی مثال دی. قرآن مجید نے بار بار اشارہ کیا ہے آسمان سے پانی اترنا، اس کا پہنچنا، وادیوں میں بہا دینا، زمین کی تہ کے اندر اس کا بہانا، اس کے ذخائر کرنا. دو قسم کے پانی ساتھ ساتھ رہیں اور نہ ملیں، کھارا اور میٹھا پانی. یہ بے شمار اشارات پانی کی تقسیم کے نظام کی طرف، اور یہ نظام اس کا سب کے سامنے ہے. ہم تو انجینئر ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم کہیں ایک دریا سے پانی کھیت تک لے جانا چاہیں تو ہزار مصیبتیں ہوتی ہیں. نہر کھودنا اور پانی لے جانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے اندر تو ہزار مشکلات ہیں، تو بے شمار مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے سمندروں سے پانی ہر جگہ پہنچانے کا ایسا انتظام کر دیا ہے کہ کہیں خلل نہیں پیدا ہوتا. وہ اس کو بھاپ بناتا ہے، ہوا کی کندھوں پہ سوار کرتا ہے، پہنچا دیتا ہے، پھر برف کی صورت میں اسٹور کر دیتا ہے، سمندروں کی صورت میں خزانہ کر دیتا ہے، زمین کی تہ کے اندر خزانے اس نے پیدا کر دیے ہیں. آدمی کھود کے نکال لیتا ہے، ہر جگہ اس کا پانی موجود ہوتا ہے. یہ صرف ایک چیز ہے. آپ غور کریں، قرآن نے جگہ جگہ آپ پڑھیں گے یہ آیات، تو اس نے تو ہر چیز کی تقسیم کے نظام کی طرف اشارہ کیا، اور پھر ہر ایک کی پرورش کا انتظام کیا. چیٹی ہو، ایک چھوٹا سا بیکٹیریا ہو جو کہ آدمی کے جسم کے اندر وہ کہیں پر موجود ہو، اس کی پرورش کا بھی انتظام موجود ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس پرورش سے محروم ہے. اس لیے وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور اچھے طریقے سے پال رہا ہے. اس لیے حمد اور تعریف کا مستحق وہی ہے، سارے اختیارات کا مالک بھی وہی ہے. اس پر آدمی جتنا اس کا شکر ادا کرے، جتنی حمد کرے، تعریف کرے، وہ کم. یہ جو اس کا رب العالمین پرورش کا نظام ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ پھر اپنی عبودیت کی طرف بھی بلاتا ہے اور اپنی رسالت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. جس اللہ نے انسان کی ہر ضرورت پورا کرنے کے لیے بندوبست کیا ہے, کیا اس نے انسان کی یہ ضرورت کہ وہ زندگی کیسے بسر کرے, اور یہ دنیا کس نے بنائی ہے, اور مرنے کے بعد کیا ہونا ہے, وہ یہ ضرورت نہیں پوری کرے گا. اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ یہ چند دن کی زندگی گزر جائے گی, کیسے گزرے اور اس کے بعد کیا پیش آنے والا ہے. چنانچہ جہاں وہ ہواؤں کا ذکر کرتا ہے, بادلوں کا ذکر کرتا ہے, وہاں پر اپنی رسالت کا ذکر کرتا ہے, رسولوں کا اور وحی کا اور کتاب کا ذکر کرتا ہے. جہاں اللہ کی ربوبیت کے مظاہر بیان کرتا ہے, وہاں پر اپنی وحی اور کتاب کا ذکر کرتا ہے. جس طرح اس نے انسان کی ہر مادی جسمانی ضرورت پوری کی ہے, اس طرح وہ اس کی روحانی اور اخلاقی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. مادی اور جسمانی ضروریات میں اس نے مانوی ضروریات بھی پوری کی ہیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد 3-4 سال میں اتنا سیکھ جاتا ہے کہ ساری یونیورسٹیوں میں اور سارے اداروں کو آپ جمع کرتے ہیں تو آدمی 50 سال نہیں, وہ ایک زبان سیکھ جاتا ہے. آپ غور کریں, زبان سیکھنے کے لیے تو لینگویج لیبوریٹریز بنائی جاتی ہیں, اور پھر بھی آدمی صحیح زبان دوسرے نہیں بول سکتا, انگریزی عربی. بچہ گرامر صحیح جانتا ہے, لغت صحیح جانتا ہے, استعمال صحیح جانتا ہے, نہ وہ گرامر پڑھا ہوتا ہے نہ کچھ تو کوئی اور چیز کا علم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہر چیز, کپڑے پہننا, کھانا کھانا, نوالا بنانا, یہ معمولی ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن سب 3-4 سال کی عمر تک ہر چیز کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. جو چائلڈ ڈیولپمنٹ میں جنہوں نے کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بچہ پہلے 5 سال میں سیکھنے کی رفتار ہوتی ہے, وہ تو اگلے 60 سال میں اتنے علوم حاصل کرتا ہے لیکن سیکھنے کی رفتار وہ نہیں. کوئی آدمی کوئی نئی زبان اتنی نہیں بول سکتا جس طرح بچہ 2-3 سال میں سیکھے. زبان سیکھنا سب سے مشکل کام سمجھا جاتا ہے. یہ اللہ کی ربوبیت ہے, وہی اس کے لیے عبادت کا مستحق بھی وہی ہے, اور جو ہدایت اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے دی ہے اسی کے ذریعے اس کی پرستش. تو یہ حمد اور تعریف سے پھر فرمایا رحمان رحیم, یہ اس کی رحمت کے 2 الفاظ ہیں. اور ہمارے اکثر مفسرین جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ دونوں الفاظ الگ الگ معنی ظاہر کرتے ہیں, وہ سب اس پر متفق ہیں کہ ایک لفظ جو ہے وہ تو اللہ کی اپنی ذات میں جو رحمت کا جوش ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے رحمان. عربی زبان میں جو لفظ بھی اس وزن پہ آتے ہیں, اکشان کے معنی بے حد پیاسا, غضبان کے معنی بے حد غصے والا, تو رحمان کے معنی بے انتہا رحمت والا ہے اپنی ذات میں. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ دراصل قرآن مجید میں کثرت سے اس کی اسی رحمت کا ذکر ہے. 300 جگہ تو رحمت اور رحیم اور رحمان کے لفظ سے, اور پھر جہاں اس کے دوسرے واسطوں سے ذکر ہے تو پورا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت تو ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے. اور الرحمان کو اس نے, اللہ کا نام تو اس کا اس میں ذات شمار ہوتا ہے, کہ اللہ کہہ دیں تو اللہ کی ساری صفات کا جامع یہ ایک لفظ ہے. تو اس نے کہا ہے کہ رحمان اور اللہ یہ دونوں مترادف الفاظ, اللہ کہو یا رحمان کہو. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء, اللہ کہہ کے پکارو رحمان کہہ کے پکارو برابر. اور صرف ایک رحمان کا لفظ ایسا ہے جس کو کہ اس نے اپنے اس میں ذات کے طور پہ جگہ جگہ قرآن مجید میں استعمال کیا. رحیم نے یہ کام کیا یہ وہ نہیں کہے گا, غفور نے یہ کام کیا یہ نہیں کہے گا. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان, اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, اس کو بولنے کی یا چیزوں کو سمجھنے کی, ان کے درمیان تفریق کرنے کی یہ صلاحیت اس نے بخشی. اور جگہ جگہ اسی طریقے سے رحمان کا ذکر اللہ کے نام کی جگہ اس نے کیا. وہ اللہ یا رحمان یہ ایک ہی چیز ہے, اس کی جو صفت غالب ہے, جو اس کی اصل صفت ہے وہ تو رحمت کی صفت ہے, ساری دنیا اسی کا ضرور ہے. لیکن جو خود رحم والا ہو وہ رحم کرتا بھی ہے. عربی زبان میں جتنے بھی لفظ رحیم کے وزن سے آتے ہیں وہ کرنے والے کے معنوں کے اندر آتے ہیں. کریم وہ ہے جو کرم کرنے والا ہو, اسی طریقے سے رحیم وہ ہے جو رحم کرنے والا ہو اور مستقل رحم کرنے والا ہو. اسی لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ, اس لیے کہا ہے کہ دنیا کے اندر تو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ صرف رحمت کی وجہ سے ملتا ہے, لیکن اس کی رحمت تو اصل ظہور تو جا کر آخرت میں ہوگا، اور جہاں وہ رحمت کا برتاؤ کرے گا، جب لوگ گناہوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو خطاؤں کے ساتھ حاضر ہوں گے، ناشکریوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو جو رحم کرنے والا بے انتہا رحمت کرنے والا بھی ہے، رحم والا بے انتہا رحمت کرنے والا بھی ہے، وہاں اس کی رحمت کا اصل ظہور ہوگا. لیکن اسی کے معنی کہ رحمت تو مسلسل کر رہا ہے، دنیا میں بھی کر رہا ہے، آخرت میں بھی کر رہا ہے. یہ اس کی دوسری میں نے کہا کہ جو صفت ہے یہ بس میں اس لیے رکھی کہ ربوبیت بھی اسی کی وجہ سے ہے، اور آگے جو ذکر ہے عدل اور انصاف کا وہ بھی اسی کی وجہ سے. یہی اللہ سے تعلق ہے. کوئی غضبناک قہار جبار جو سزا دینے کے لیے بیٹھا ہے کوڑے مارنے کے لیے، یہ صفت نہیں ہے. اور جیسا میں آگے بیان کروں گا کہ پورا دین اسی بنیاد پر قائم ہے، سارے شرائع سارے احکام سارے اصول اسی بنیاد پر قائم ہیں کہ رحمت ان سب کے شریعت کا جو ہے، اللہ رسول بھی رحمت العالمین تھے اور شریعت جو ہے وہ بھی سراپا رحمت ہے انسان کی. تو یہ دراصل جو ہے رحمت کی صفت، یہ اللہ کی، یہ بھی انسان دوسرا مشاہدہ کرتا ہے، پھر جب گہرائی میں جاتا ہے دیکھتا ہے. اور اس کا بھی جگہ جگہ جلوہ موجود ہے، مانوی دنیا کے اندر بھی ہے، ظاہری دنیا کے اندر بھی ہے. مثلا حسن کو لے لیں، ربوبیت کے لیے پھول ضروری نہیں ہے، ہزار رنگ کے پھول خوشبوئیں، فضا کا موسم آپ دیکھیں تو ان رنگوں کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. موت تو سب ساری ہوتی ہے درختوں پر پودوں پر، لیکن روز رنگ بدلتے ہیں. جس یہاں تو بہت کم نظر آتا ہے لوگوں کو دیکھنے میں خزاں کا منظر، لیکن جہاں واقعی خزاں آتی ہے آدمی حیرت زدہ ہوتا ہے. میں امریکہ میں جہاں اپنے کام سے جایا کرتا جنگل سے گزرتا تھا، اور خزاں کے موسم میں جب دو ایک مہینہ ہوتا تھا سخت برف گرنے سے پہلے، حیرت ہوتی تھی کہ روز گزرتے ہوئے درخت میں سینکڑوں نئے رنگ نمودار ہوتے تھے. یہ ربوبیت کے لیے ضروری نہیں. اور پھر اس نے اس حسن کے لیے طلب پیدا کی انسان کے اندر، غذا کی طلب ہو، کھانے کی ہو، یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ نغمے ہوں، ترنم ہو، رنگ و بو ہو، ہر طرف خوشبو ہو، یہ تو کوئی پرورش کے لیے ضروری نہیں. لیکن یہ اس نے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایسا کیا. تو یہ اس کے بے شمار قرآن مجید نے اپنی اس رحمت کے مظاہر کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہاں وحی اور رسالت کا جہاں ذکر آیا ہے اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جو یہ ساری ضروریات جو اس نے حسن اور خوبصورتی اور جمال دنیا کے اندر بھرا ہے، جو وہ مہلت دے رہا ہے، جو وہ گناہ معاف کرتا ہے، اگر وہ ہمیں گناہوں پہ پکڑنا شروع کرے تو زمین پر کوئی آدمی زندہ نہ رہے. خود قرآن مجید نے کہا ہے اتنے گناہ آدمی اتنی ناشکری کرتا ہے، اگر وہ پکڑنا شروع تو روز معاف کرتا ہے، صبح ہاتھ پھیلاتا ہے کہ معافی مانگو، شام کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ معافی مانگو، اور بغیر معافی مانگے ہی معاف کرتا رہے درگزر کرتا ہے، ورنہ کوئی انسان زندہ نہیں بچ سکتا ہے زمین کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ پکڑ شروع کر دے انصاف کے مطابق. یہ لیکن سب سے بڑھ کر رحمت کیا ہے، رحمتا من ربک، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، جو ہم نے مبارک رات میں جو چیز نازل کی یہ رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت کی انتہا ہے. اور جہاں اس نے قرآن مجید کی تعلیم کا ذکر کیا وہاں پر اس نے اس کو الرحمان کے ساتھ جوڑا، الرحمن علم القرآن، یعنی یہ قرآن کی تعلیم جو ہے یہ اس کی جو رحمت بے پناہ رحمت ہے، یہ قرآن اس کا مظہر ہے. اس میں جو شرائع ہیں، جو احکام ہیں، جو تعلیمات ہیں، یہ سب رحمان کی طرف سے، کسی کے اندر کوئی نقص و زیادتی اور انسان پر ظلم نہیں ہے، بلکہ جو سزائیں ہیں تو وہ بھی رحمت کا ظہور ہے. یہ آدمی پوچھ سکتا ہے کہ پھر ربوبیت اور یہ تو، یہ تو دراصل رحمت اور جو حسن جو ہے وہ تو عدل کا نام ہے، انصاف کا نام، ابھی انصاف کا ذکر بھی بعد میں آئے گا. ہر چیز ٹھیک ٹھیک مناسب ہو یہ تو حسن کی سب سے پہلی ضرورت. اگر میری ناک اتنی لمبی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ میری شکل بگڑ جائے گی، اگر کان میرے اتنے لمبے ہو جائیں تو میری شکل، ہر چیز مناسب ہونا عدل کے ساتھ ہونا یہ تو اس کا تقاضا ہے کہ ایسا ہو. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو توڑ پھوڑ لازمی ہے. اگر لکڑی نہیں جلتی، چٹانیں نہیں کاٹی جاتی تو خوبصورت عمارتیں نہیں بن سکتی. تو یہ نغمہ بھی کوئی ہوتا ہے جس کے اندر کوئی تال سر نیچا ہوتا ہے، کوئی مدھم ہوتا ہے، کوئی اونچا ہوتا ہے، سب مل کر ایک معتدل آواز آتی ہے کہ جو آدمی ترنم جس کا آدمی کو محسوس کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں حکمتیں آدمی نہ سمجھے، لیکن کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی بھلائی کے لیے. پھر تیسری بات کہی کہ اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ مالک کے یوم الدین، یہ بھی قرآن مجید کی مختصر کلمات الفاظ کا اعجاز ہے، تو ایک ایک لفظ کے اندر ساری گمراہیوں کو چھاڑ دیتا ہے اور ساری بھلائیاں اور ہدایت کا سامان کر دیتا ہے. ایک الحمدللہ میں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس نے ہر جدید اور قدیم گمراہیاں جو بھی ہیں سب کی جڑ ایک دو الفاظ کے اندر کاٹ دی. یوم الدین کہہ کر اس نے سارا کوئی تصور اگر آدمی کے دل میں ہے کہ وہاں پر کوئی قاہر اور جابر مستبد حکمران بیٹھا ہوا ہے، اپنی مرضی سے جس کو چاہا بخش دیا، جس کو چاہا سزا دے دی، تو ایسا نہیں ہے. وہ تو اعمال کے بدلے کا دن ہے، دین کے معنی بدلہ ہے، تو اعمال کے بدلے کا دن. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی برے عمل کا کی سزا نہ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اچھے عمل کی سزا وہ 700,000 گنا دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی برے عمل کی وہ اچھی جزا دے دے یا کسی اچھی جزا کی عمل کی بری برا بد، یہ نہیں ہوگا. یہ اس کی عدل کے یہ اعمال کے بدلے کا دن. وہ یہ کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرے گا. کتب علی نفس رحمہ، اس نے کہا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، یہ رحمت کی وجہ سے تم کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا. اسی لیے رحمت کا تقاضا ہے کہ اعمال کے اندر فرق ہو. کیا ایسا ہوگا کہ ہم مجرمین کو اور فساق کو ایک سا کر دیں؟ یہ تو رحمت کے خلاف ہوگا. ایک ظالم نے ظلم کیا ہے مظلوم فریاد رس سے اور ہم کہیں نہیں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو رحمت کے خلاف ہوگا. جو لوگ یہ برائیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو نیکی کرتے ہیں، تمام مایا ہوں مات ہوں، ان کی زندگی بھی ایک جیسی ہوگی، مرنا بھی ایک جیسا ہوگا. تمام مایا برا برا غلط بات ہے جو کہ وہ سوچتے ہو کرتی، ہو نہیں سکتا کہ دونوں برابر. تو یہ عدل جو ہے اس کا جو انصاف ہے دنیا کے اندر بھی یہ ظاہر ہے اور آخرت کے اندر، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے کہا کہ جہاں قیامت کا ذکر فرمایا ہے، بندے کے خوف کا ذکر کیا ہے، خشیت کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اس کو اپنی رحمت کے ساتھ قائم کیا ہے، کہ رحمت اس کی یہ ہوگی کہ وہاں پر سارے اعمال کا بدلہ اور اس کی جزا آدمی کو ملے گی. مالک یوم الدین فرمایا، بہت سارے دعاؤں میں ہر مذہب میں ایسی دعائیں موجود ہیں، اس میں منصف کا لفظ استعمال، جج، کہ اللہ تعالیٰ جج ہوگا. لیکن جج تو وہ ہوتا ہے جو قانون کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. جج تو اس بات پر مجبور ہے کہ قانون میں جو سزا ہے وہ دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، بلکہ معاملہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ کرے گا. بات طرف جو ہے اس کی ملک یوم الدین، یہ بادشاہ ہے وہ انصاف کے دل کا. وہ بادشاہ جس طرح کرے گا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ظالم کو وہ ظلم کی بدلے میں جنت دے دے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی نیکی کر کے جائے اور نیکی کے بدلے میں اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ تو اس کی رحمت کے خلاف ہوگا اور عدل کے بھی خلاف ہوگا. لیکن یہ کہ وہ مغفرت فرما دے، معاف کر دے، سزا نہ دے، بہت سارا اجر دے دے چھوٹے اعمال کے اوپر، یہ اس کا اختیار، وہ مالک ہے، مالک یوم الدین. تو اس لیے وہ یہاں پر مالک کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے کہ جو منصف، یہ جج سے مختلف لفظ، اور یہ اس کی جو بے پناہ رحمت ہوگی اس دن، جس کا ظہور ہی اس دن ہوگا، جس کو ایک حدیث میں یوں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 100 حصے ہیں. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ظالم کو وہ ظلم کی بدلے میں جنت دے دے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی نیکی کر کے جائے اور نیکی کے بدلے میں اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ تو اس کی رحمت کے خلاف ہوگا اور عدل کے بھی خلاف ہوگا. لیکن یہ کہ وہ مغفرت فرما دے، معاف کر دے، سزا نہ دے، بہت سارا اجر دے دے چھوٹے اعمال کے اوپر، یہ اس کا اختیار، وہ مالک ہے، مالک یوم الدین. تو اس لیے وہ یہاں پر مالک کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے کہ جو منصف، یہ جج سے مختلف لفظ، اور یہ اس کی جو بے پناہ رحمت ہوگی اس دن، جس کا ظہور ہی اس دن ہوگا، جس کو ایک حدیث میں یوں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ اس نے اس دنیا کے اندر تقسیم کر دیا ہے. اگر ایک جانور اپنے کھر سے اپنے بچے کو نہیں نقصان پہنچاتا، یہ بھی اس رحمت کا حصہ ہے.
visit tazkir.org